اور اچانک لشکر اسلام ان کے سروں پہ پہنچ جائے, کیونکہ پیغمبر اسلام اس انداز کی فتح و نصرت نہیں چاہتے کہ اپنا کلمہ نہ پڑھنے والوں کا قتل عام کر کے مکے سے قبضہ کیا جائے. تو اسلام لانا چاہتا ہے, اسلام لائے, جو اسلام نہیں لانا چاہتا تو اسے کسی قسم کا جبر و اکراہ نہیں, بلکہ جس سال مکہ فتح ہوا پورے سال پر یہ پابندی بھی نہیں کہ وہ مکے سے نکل جائے, گھر کے مکہ حرم خدا تھا. اور اس مقصد کے سردار ایک خاص موقع پر مکے سے نکالا جائے اور اس طرح سے اسے مرغوب و متاثر کیا جائے کہ وہ واپس مکے والوں میں جا کر مسلمانوں ہی کے مقصد کے تحت, مسلمانوں ہی کے فائدے کے لیے وہ ساری تبلیغ کرے کہ جو آج کی تقریب کے شروع میں آنے والی ہے. اب یہ پوری ایک گھنٹے اور دس منٹ کی تقریر گزشتہ منگل کو آپ سن چکے ہیں, اور آج کی تقریر میں پیغمبر کا مکے میں داخل ہونا. سورہ مبارکہ قصص قرآن کریم کا 28 سورہ اور اس کی یہ 81 نمبر کی آیت جو عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی رائج ہے کہ جب کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو اس کے دونوں کانوں پہلے سیدھے اور اس کے بعد الٹے کان اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے, جو ہماری آج کی تقریر کے خطبے کے بعد سرنامہ بنی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, بتحقیق وہ ذات کے جس نے تجھ سے قرآن کو پہنچانا فرض کیا. آپ حضرات اگر بہت زیادہ خنکی محسوس کریں تو انتظامیہ سے کہہ دیجیے گا, ان الذی فرض علیک القرآن وہ ذات کے جس نے تجھ پر قرآن پہنچانا واجب کیا, لرادک الی معاد, یہ اس کا وعدہ کہ وہ تجھے واپس اسی مقام پہ پہنچائے گی کہ جہاں سے تو ہجرت کر رہا. معاد قیامت کو بھی اسی لیے کہتے ہیں, یہاں سے آغاز معاد اور کرنا, واپس پلٹنا وہ جگہ کہ جہاں انسان واپس لوٹ سکے. سورہ قصص کی اس آیت نمبر 85 کا محل نزول ہی یہ بیان کیا گیا کہ جس دن اللہ کے رسول کو تاریخی ایک شب میں مکے سے ہجرت کرنا پڑی تھی, تو جب پیغمبر مکے کی سرحد کے باہر پہنچے تو ایک مرتبہ فر کے مکے کو مخاطب کیا. علامہ مجلسی بہار الانوار میں ان جملوں کو نقل فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نے فر کے مکے کو دیکھا اور کہا کہ اے مکہ, میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور اگر تیرے باشندے مجھے مجبور نہ کرتے کہ میں تجھے چھوڑ, تو میں کبھی کسی دوسرے شہر کو تجھ پر ترجیح نہ دیتا. لیکن اس وقت جاتے جاتے تیری جدائی مجھ سے انتہائی شاخ اور گرا گزر رہی ہے. پروردگار عالم کا محبوب, اس کے دل کی تمنا عین اسی موقع پر جبرائیل قرآن کی آیت لے کے نازل ہوئی, جو آیت خالی آیت نہیں وعدہ, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے حبیب, ابھی تم نے مکے کو دیکھ, اپنی تمنا کو ظاہر کیا تھا, تو سن لو اس ذات افسر سے جس نے تجھ سے قرآن واجب کیا ہے, وہ تجھے واپس یہاں لوٹائے گی. اور آج فتح مکہ کا دن قرآن کے کسی وعدے کے پورا ہونے کا دن, اسی لیے اللہ کا رسول اس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر خانہ خدا کی جانب بڑھ رہا تو زبان سے جو دعا, اس کا پہلا فیصلہ یہی الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, تمام تاریخیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اپنی فوج کو اپنے مجاہدین کو فتح ادا کی. تو الحمدللہ الذی صدق وعدہ, اپنے وعدے کو پورا کیا, وہ یہی وعدہ ہے جو سورہ قصص کی 85 نمبر کی آیت عین اس وقت کیا گیا جب مکے سے ہجرت کے موقع پہ اللہ کے رسول نے مڑ کر وہ دعا مانگی. تو ہماری آج کی تقریر کا عنوان اسی آیت پروردگار, اسی سورہ قصص کی 85 نمبر کی آیت عملی تفسیر. لشکر اسلام بعد نماز فجر حرکت میں آ چکا, دن چڑھے پیغمبر اسلام حرم میں داخل ہوئے, اور اس کے بعد سے لے کے عصر تک مکے کے مردوں سے بیعت لی, عصر سے مغرب تک مکے کی عورتوں. یہ ہے اس پورے دن کا خلاصہ جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو بعد فجر اللہ کا رسول اس انداز سے روانہ ہوا کہ ابو سفیان نے لشکر اسلام کے تمام دستوں کو, لشکر اسلام کے مختلف حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ ایک ایسے کر و فر کے عالم میں دیکھا کہ خود بخود اس کا دل روب اور حیبت اسلام کے روب اور حیبت سے دبتا چلا گیا. اور اس کے بعد جب پیغمبر اسے جانے کی اجازت, تو تیزی کے ساتھ پہاڑیوں سے گزرتا ہوا شہر مکہ میں داخل ہوا اور ادھر اللہ کے رسول اپنے لشکر کو آگے جا کر ایک منزل پہ روکا, تین حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کی ذمہ داری یہ قرار دی کہ وہ ایک مختلف سمت سے مکے میں داخل ہو. ایک حصے کا سردار زبیر کو بنایا گیا, ایک کا سردار خالد ابن ولید اور ایک حصہ لشکر اسلام کا وہ. اب یہ تینوں تعداد کے اعتبار سے برابر نہیں, جو بڑا اور مرکزی حصہ تھا لشکر اسلام کا وہ خود پیغمبر اسلام کی قیادت میں چلا. اس حصے کا علم شروع میں سعد ابن عبادہ کے ہاتھ نکالے گئے خاص واقعے کے نتیجے سے جو آپ گزشتہ تقریب میں سن چکے ہیں. یہ علم کو بدلا گیا, مولا کے ہاتھ میں علم آ چکا ہے جب اللہ کا رسول مکے کی جانب حرکت کر رہا. اب واقعات کے اختتام تک پیغمبر اسلام کس لشکر کو لے کے چلے, اس کا کوئی مقابلہ نہ کیا گیا, کوئی مزاحمت نہ کی گئی, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. لیکن خالد ابن ولید جن کے پاس ایک چھوٹا سا دستہ, اس کی ایک جھڑپ مکے والوں سے ہوئی. خالد ابن ولید کی جھڑپ کی بنا پر برادران اہل سنت میں فقہ شافعی کا نظریہ ہے کہ مکہ کی طاقت اور جنگ کے ذریعے پتہ ہوا. لیکن کیوں جو اصل لشکر کا پیغمبر کی قیادت, اسے راستے میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس لیے فقہ شافعی کو فقہ حنفی کے علماء جواب دیتے کہ معیار دار و مدار لشکر اسلام کا اصل حصہ ہوگا کیونکہ اسے کوئی جنگ نہیں ہوئی. اس لیے مکہ ام کے عالم میں صلحوں کے عالم میں فتح ہوا, اور جو زمین صلحوں کے عالم میں فتح کی جائے اس پر کسی مسلمان کا حق ملکیت نہیں. ہمارے علماء کا تو یہی نظریہ ہے جس کی تفصیل بار بار آ چکی ہے. اب آئیے جو واقعات کو بطور خلاصہ دیکھ لیا گیا, اب انہیں کی طرح تفصیل. یہ 11 فروری 1630 عیسوی کی تاریخ ہے, جو اسلامی اعتبار سے یا 19 رمضان بن رہی ہے یا 20 رمضان, 19 یا 20 رمضان سن 8 ہجری. البتہ علامہ مجلسی نے قول نقل کیا کہ شاید یہ 14 رمضان. 11 فروری 1630 عیسوی, 19 20 یا 14 رمضان سن 8 ہجری, جمعہ کا دن الگ تو لشکر اسلام کے تین حصے کر دیے گئے. بنیادی طور پر جو اصلی لشکر ہے, پیغمبر اسلام اسے اس مقام سے لے کے چلے جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں مکے میں داخل ہوتے وقت پورا مکہ نظر آتا, نہ صرف خانہ خدا بلکہ مکے کے سارے محلات. وہاں سے یہ لشکر اسلام داخل ہوا. دوسرا حصہ جو خالد ابن ولید کے حوالے کیا گیا, اسے خدئی کے مقام سے جبل عمر کے سامنے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا. اور تیسرا حصہ جو زبیر ابن عوام کے حوالے کیا گیا, یہ وہ علاقہ تھا جو مکے کا سب سے نشیبی علاقہ, اللہ کا رسول بالائی مکے سے داخل ہو رہا, زبیر کو نشیبی علاقہ دیا گیا, خالد ابن ولید اس کے وسط میں. تو زبیر جس راستے سے آ رہے تھے یہ وہ راستہ کہ جس سے یمن اور ساحل سمندر پہ جانے کے راستے ٹوٹتے ہیں. تو یہ جو لشکر اسلام کو داخل کیا جا رہا, انہیں دو اہم ترین ہدایتیں دی گئی. پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ کسی بھی صورت تمہاری طرف سے تلوار, نیزہ یا تیر چلانے کی پہل نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی قسم کا ہتھیار مسلمانوں کی جانب سے استعمال نہ ہو, اور دفاع میں جب انتہائی مجبوری ہو جائے اس کے بغیر دفاع میں بھی کسی ہتھیار کو استعمال نہ کرنا. اور دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ تمہارا کام صرف مکے میں داخل ہونا نہیں بلکہ ان راستوں سے اگر مکے والے فرار اختیار کر رہے ہیں تو انہیں بھی روکنا. زبیر کا دستہ جدھر سے آ رہا ادھر دو راستے بہت اہم ہیں فرار, یہ سمندر کی جانب بھی راستہ جاتا ہے, یہ یمن کی جانب بھی جاتا ہے. لیکن اہل مکہ میں سے کسی فرار کی کوشش تو نہیں کی, وہ پیغمبر کی حکمت عملی ابو سفیان کے ذریعے سے اس طرح کامیاب ثابت ہوئی کہ مکے والوں کا حوصلہ انتہائی پست ہو گیا. یہ دو خاص ہدایت, بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرنا وہ عام ہدایت, لیکن بھاگنے والوں کو مکے سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے. پھر بھی اس کا افراد بھاگے, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, جناب حمزہ کا قاتل ویشی, یہ تفصیلات آتی رہیں. لشکر اسلام مکے میں داخل ہونے سے کچھ پہلے اللہ کے رسول سے یہ دو اہم ہدایتوں کو پا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پیغمبر اسلام دو اور ہدایتیں جاری کی، جس میں سے یعنی کل مجموعی طور پر میں ان چاروں کو ملا دوں چار ہدایتیں آ گئی، جس میں سے تیسری ہدایت کا تعلق اس موضوع سے جو آئندہ منگل کو شاید ہماری آدھی سے زیادہ تقریب کو لے گی. یہ جو پہلی ہدایت کی گئی تھی کہ ہرگز قتل نہیں کرنا بلکہ ہتھیار بھی نہیں استعمال کرنا، تیسری ہدایت میں چند مردوں اور چند عورتوں کا نام دیا گیا جن کی تعداد میں اختلاف ہے، چھ عورتیں ہیں، مرد کتنے ہیں، دس ہیں، پندرہ ہیں، انیس ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس پہلے حکم سے مستثنی ہیں، یعنی انہیں قتل کرنا کیا جائے گا، حتیٰ یہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی جا کے چھپ جائے تو وہاں بھی انہیں قتل کیا جائے گا، اور واقعہ ان میں سے ایک خانہ کعبہ کے پردے میں چھپا بھی اور وہاں جا کے اسے قتل کیا گیا. اب یہ کتنے بڑے گناہگار اور خطاکار تھے جو فتح مکہ کا دن جو پیغمبر کی رحمت للعالمیت کی ایک دلیل بننے والا کہ سب کو معاف کیا جا رہا، انہوں نے کتنی بڑی خطائیں اور غلطیاں کی تھی کہ ان کے بارے یہاں سب حکم آ گیا کہ اگر یہ خلاف کعبہ سے چھوٹے ہو تو وہاں بھی قتل کر، اور خالی ڈرانے کے لیے نہیں، اس کے عمل بھی کرایا پیغمبر اسلام. یہ خود ایک موضوع ہے لیکن اپنی جگہ واقعاتی ترکیب کے اعتبار سے آئندہ منگل کو بیان ہو سکتا ہے، وہ مرد وہ عورتیں ان کی غلطیاں، پھر ان میں سے کچھ کو معاف کر دیا گیا اس حکم کے بعد، کچھ مارے گئے کچھ کھا گئے. یہ تیسری ہدایت، یہ جو پہلی ہدایت ہے کہ کسی مکے والے کو قتل نہیں کرنا، اس کا اطلاق ان آدمیوں پہ نہیں جو پندرہ سے انیس تک جن کی تعداد بیان کی جاتی ہے. اور چوتھا ایک مرتبہ پھر وہی حکم جو دہرایا گیا جو ابو سفیان کے سامنے کہا گیا تھا، جس میں سات یا آٹھ ہدایتیں، جو خانہ خدا میں جا کے چھپ جائے گا اس سے کچھ نہ کہا جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس سے کچھ نہ کہا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے کچھ نہ کہا جائے، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں جناب خدیجہ کے بھتیجے جن کے بارے میں مورخین کا خیال یہ کہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد یہ خدیجہ طاہرہ کے مکان میں آ کے رہنے لگے، تو در حقیقت نام ان کا دیا گیا لیکن اصل میں وہ خدیجہ طاہرہ کا مکان تھا جو وہاں چلا گیا، اس سے کوئی تعارف نہیں کیا جائے. پھر بعد میں اس کے ساتھ یہ کہ جو ہتھیار ڈال دے اس سے کچھ نہیں کہا جائے، جو بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے، مکے سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن جو بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے، بوڑھوں اور بچوں سے کوئی تعارف نہیں ہوگا، اگر کوئی زخمی ہو گیا اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے. ان ساری ہدایتوں کی تکمیل کے بعد اب تین حصوں میں لشکر اسلام اور آگے بڑھ، صبح کا وقت سرکاران قریش اپنے دستور کے مطابق خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے، ایک مرتبہ ہر طرف سے گرد و غبار بلند ہوتا نظر آئے، چونک چونک کے دیکھنے لگے کہ کیا واقعہ، اتنا گرد و غبار، لشکر کے تین حصے ہو چکے. اور اس کے بعد جو تین حصوں کی تفصیل ہے وہ مجھے نہیں بتانا چاہیے، لیکن کیونکہ آج کل لوگ کثیر تعداد میں عمرے اور حج پر جانے لگے تو تھوڑا بہت سمجھ لیں گے میری بات. اس وقت کی خانہ خدا سے اگر آپ مرکزی دروازے دیکھیں تو نقشہ یہ بنے گا کہ جو باب عبدالعزیز کہلاتا ہے، جس کی سمت میں ایک محلہ ہے جس ضلع محلہ، وہاں سے زبیر کے لشکر کو داخل کیا جا رہا، اور جو آج کل باب عمرہ کہلا رہا، جس کی سید میں گزشتہ سات آٹھ دس سالوں سے ہم لوگوں کا کاروان یعنی کاروان سلمان رہا کرتا، جہاں سے ہم لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں وہ باب عمرہ، وہ خالد ابن ولید کے آنے کا راستہ مقرر کیا گیا، اور حضرت اکبر اور صفا اور مروا کے درمیان جو راستہ، وہاں سے خود اللہ کا رسول اپنا لشکر لے کے آ رہا. ابھی ابھی یعنی سات آٹھ دس مہینے پہلے سعودی حکومت دروازوں کو نام کے ساتھ نمبر بھی دیا، تو جو سب سے پہلے نمبر کا دروازہ ہے جس کا نمبر ایک ہے وہ زبیر ابن عوام کے داخلے کا راستہ ہے، اور جس دروازے کا نمبر 45 ہے وہاں سے خالد ابن ولید آ رہے اور صفا اور مروا کی جانب سے خود رسول خدا تشریف لا رہے. لیکن ابھی یہ لوگ مکے میں داخل نہیں، اور گھوڑوں اونٹوں اور جانوروں کی کاپوں سے بلند ہونے والے گرد و غبار سرداروں نے مکہ کو پریشان کر دیا. جین اس موقع پہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ابو سفیان خانہ خدا کے قریب پہنچا، گھوڑے سے اتر کے نیچے اترا، جیسے ہی شہر میں داخل ہوا تو ایک تو سرداروں نے قریش جنہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کہیں رات گزار کے آیا، خیال کر رہے کہ ابھی اپنے گھر میں بیدار ہوا ہوگا اور حرم میں داخل ہوا. دستور جو سردار بعد میں آتا ہے پہلے والے سب اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا استقبال کیا گیا اور کہا کہ ہم لوگ ابھی اسی مسئلے پہ بحث کر رہے تھے کہ یہ گرد و غبار کیسا بلند ہو رہا. اس وقت ابو سفیان کی حالت کچھ ایسے خوف اور دہشت تھی کہ بے اختیار وہ پکارا کہ اے آل خالد، قریش ان کا نسب اگرچہ جناب اسماعیل سے چل رہا لیکن خود وہ شخصیت ان کی بنا پہ قریش کو قریش کا لقب ملا، وہ کون ہے اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ جناب خالد پیغمبر کے بزرگوں میں وہ بزرگ تھے کہ جن کا دوسرا لقب قریش ہوا. ہاں ان کی اولاد قریش بھی کہلائی, آل غالب بھی کہلائی. اے غالب کی اولاد, تمہیں کیا پتا کہ کتنا بڑا خطرہ تمہارے سروں پہ آ پہنچا. محمد اپنا ایسا لشکر لے کے آ رہے کہ ہم قطعاً ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اگر جان بچانا چاہتے تو جلد اور جلد میرے گھر میں پناہ لو, کیونکہ انہوں نے میرے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا. اب خوف بھی ہے اس کلام میں, اور اپنے گھر کی عزت افزائی پر ایک فخر بھی ہے اس کلام کے اندر. دونوں باتیں ایک ساتھ پائی جاتی. وہ اعلان کیا جا رہا کہ یہ اعلان اگر کوئی اور کرتا تو قریش آسانی سے نہ مانتے, مکے والے آرام سے نہ مانتے. یہ ان کا سب سے بڑا سردار وہ اعلان کر رہا, وہ سردار جو کل تک بار بار کہتا تھا کہ مسلمان کیا حیثیت رکھتے ہیں, ہم ان سے مقابلہ کریں گے. آج وہ خود بغیر گڑے ہتھیار ڈال رہا. ایسا شخصیاتی اثر عام بجنے پر ہوا, وہی جو اللہ کے رسول کی حکمت عملی اور تدبر ہے. لیکن مجمع میں سے کسی نے ایک سوال کر کیا ہے, ابو سفیان مکے والے اتنے زیادہ کہ اگر یہ پناہ لینا چاہیں تو تمہارے گھر میں کیا آ جائیں, اتنی جگہ ہے تمہارے گھر میں کہ سب کے سب آ جائیں. کیونکہ فخر کی وجہ سے اسے پہلا تذکرہ اپنے گھر کا کرنا تھا. لیکن جب کسی نے یہ سوال کر لیا, بالکل صحیح سوال, تو اب اس نے پیغمبر کو پورا حکم دہرا دیا کہ نہیں گھبراؤ نہیں. عبداللہ کے بیٹے محمد نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اگر کوئی خانہ کعبہ میں چلا گیا تو وہ بھی محفوظ, کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا تو وہ بھی محفوظ, کسی نے لڑنے سے انکار کیا تو وہ بھی محفوظ. وہ پیغمبر کا سارا حکم وہ شخص پہنچا رہا ہے مکے والوں کے لیے جو شاید کبھی بھی تیار نہ ہوتا اس بات کے لیے. لیکن وہ پوری تقریر جو گزشتہ منگل کی رسول کی ایک حکمت عمل, آج وہ قاصد رسول بن گیا جو ہمیشہ دشمن رسول رہا. اور اتنا غیر متوقع تھا اس کا یہ جملے کہنا. صبح کا وقت مکے والوں کی عام عادت یہ کہ سب پہلے حرم میں جمع ہوتے ہیں, پھر اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں. ابو سفیان کی بیوی ہند بھی خیز و خزب کے مارے اس کی بری حالت. یہ وہی خاتون جو جنگ عہد میں اپنے لشکر کے ساتھ اس لیے آئی تاکہ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا, اپنے شوہر کو یہ کہتا سنا گھبرا کے آگے بڑھ. یہ عورت وہ کہ جس نے اپنے باپ اپنے بھائی اپنے بیٹے تینوں کی موت کی خبر ایک دن پائی تھی بدر کی لڑائی میں. اور عورت کا انتخاب مشہور ہے, ہر آدمی جانتا. سنا کے آگے بڑھ کے کہتی تو خبردار, میرے شوہر کی بات نہ ماننا, اس کا دماغ خراب محسوس ہو رہا. یہ تمہارے لیے برا قاصد بن کے آیا. اور اس کے بعد دو تین جملے ایسے گئے تو میں موجودہ حالات کی بنا تو اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا. غرض یہ کہ بیوی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہی تھی. شوہر بھی تو چپ رہنے والا تو نہیں, اس نے بھی پلٹ کے کچھ ایسے جملے کہے کہ وہ اگر کہ ان کے آپس کے راز تھے, لیکن حرم کعبہ میں اس وقت مجمعان کے سامنے یہ ساری راز کی باتیں کھلتی جا رہی. لیکن باقی لوگوں کے پاس آج وقت نہیں ہے شوہر اور بیوی کی لڑائی دیکھنے کا. عام حالات میں تو لوگ مزے لیتے ہیں, بلکہ بکساتے ہیں دونوں دو چار اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو ساز آج سب سے جان سب کی جانوں پہ بنی جب تو غبار بلند ہوتا چلا جا رہا. سب تیزی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی جانب بھاگے. لیکن قریش کے کچھ جذباتی نوجوان اور کچھ جذباتی سردار وہ اڑ گئے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم جڑے بغیر ہتھیار ڈال دیں. اور اس میں وہ تین آدمی خصوصیت کے ساتھ شامل تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے حامی قبیلے پر رات کو حملہ کر کے سارے مسئلے کو شروع کیا, یعنی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, بلال حبشی کے پرانے آقا کا بیٹا صفوان ابن امیہ, اور وہ سہیل ابن عمر جو صلح حدیبیہ میں مکے والوں کا نمائندہ بن کے آیا تھا, اور جس کا بیٹا ابو جندل عسکریوں میں تھا اور وہ اس کو لے کے گیا. یہ تین نے قیادت سنبھالی. یہ ابو سفیان کے بعد تین بڑے سردار ہیں قریش, لیکن بہت کم لوگ اس کو اپنے حمایتی مل سکے. اور یہ لوگ تیزی سے چلے اس راستے پر جدھر سے خالد ابن ولید کا لشکر آ رہا. خالد ابن ولید کے لشکر کا ان سے آمنا سامنا ہو, ان کی جانب قریش مکہ کی جانب سے پہر اس طرح کی کہ خالد ابن ولید کے لشکر میں دو صحابی رسول یا راستہ بھول گئے یا تیز چلے یا راہ بھٹک گئے, وہ پہلے یہاں پہ آ گئے. جناب خرد ابن فہاری اور جناب جیش, ان سردار سرداران نے مکہ نے بغیر کوئی بات چیت کیے ہوئے ان دونوں کو شہید کر دیا. کہ دو مسلمان پہلے شہید کیے گئے. اب بس فتح مکہ میں مسلمانوں کا کل نقصان یہی دو. جب خالد ابن ولید کی فوج بعد میں اسی مقام پر آئی اور یہ منظر دیکھا, اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اس پر اکتفا نہیں کی گئی, وہ تلوار سنبھالے کمان سنبھالے تیر چلانے کو تیار, اور تیر چلائے بھی اگر کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, مگر لوگ زخمی مجبور. خالد کے لشکر نے بھی تلوار سنبھالی اور ایک ایسی جھڑپ ہوئی جس میں بعض علماء نے لکھا 12 کافر مارے گئے, بعد میں 14 کی تعداد لکھی, بعد میں 28 کی تعداد لکھی ہے, بعد میں 70 کی تعداد لکھی. اور جنہوں نے 70 کی تعداد لکھی انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک عجیب روایت بھی لکھی جس کی صحت پر یقین کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بہت ضعیف کتابوں میں یہ روایت آئی. انہوں نے یہ روایت لکھی کہ جب اللہ کے رسول اس دن جس سے مکے میں داخل ہو رہے تھے جو سب سے بلند, انہوں نے پہلے سے اندازہ ہو گیا کہ قریش مکہ وہاں پہ جمع. فوراً یہ وہ ضعیف کتاب کی ایک ضعیف روایت, البتہ ضعیف اور غلط یہ دو الگ الگ جملے, ہر وہ روایت جو ضعیف ہو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. اب پیغمبر نے پہلے سے دیکھ لی, فوراً اپنے لشکر میں سے ایک آدمی کو بطور خاصد دورہ کیا تو خالد کے لشکر کی گھر سے آ رہا, ان سے کہہ دینا کہ ہتھیار رد ہے تلوار نہ چلا. اب یہ روایت میں لکھا ہے جسے ناسخ و سواریخ میں بھی نقل کیا گیا کہ اس آدمی کو جو کہ اپنے سن کا ذرا بہت ہی ہنگامی صورت حال, اس وقت آدمی سنتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے کہتا کچھ, اس نے جا کے خالد ابن ولید سے کہہ دیا کہ ہتھیار اٹھا لو. پیغمبر نے کہا تھا ہتھیار رد, اور اس نے جا کے کہہ دیا ہتھیار اٹھا لو. بقول اس کتاب کے ضعیف راوی خالد نے یہ جو پیغام سنا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا, اور صرف دفاع نہیں کیا بلکہ باقاعدہ حکم رسول سمجھ کے جنگ کی تو 70 آدمی مارے گئے. دفاع میں 70 آدمی نہیں مارے جاتے, جنگ کے نتیجے میں 70 آدمی مارے گئے. جب بعد میں تینوں لشکر جمع ہوئے پیغمبر نے کہا اے خالد تم نے کیا کیا, اس روایت کے راوی کے مطابق جواب دیا کہ اللہ کے رسول جو آپ نے حکم دیا وہ میں نے کیا. پیغمبر نے پوچھا میں نے کیا حکم دیا, کہا ہتھیار اٹھانے. رسول نے کہا لیکن میں نے تو ہتھیار رکھنے کی بات کی. قاصد کو بلایا گیا, پتا چلا ایک لفظ ہتھیار رکھ دو یا ہتھیار اٹھا لو, اس میں اجتماع ہو گیا. اور پیغمبر کو اطلاع ملی کہ اس قاصد کی غلط فہمی پہ 70 کافر مکہ مارے گئے. تو پیغمبر نے کہا کہ کیا ہے جنگ احد میں جو ان کافروں نے دھوکہ دے کر 70 مسلمانوں کو شہید کیا, آج اس 70 کے ذریعے سے پروردگار نے بہت کا بدلہ دیا. یہ ایک روایت اس میں آئی, جیسا کہ میں نے کہا ضعیف ہے غلط نہیں کہہ سکتے. خطا نظر اب اس بات کی تفصیلات سے خالد کا لشکر آگے بڑھا, اس کو ذرا سی مزاحمت ہوئی, پھر آخر کار وہ وہاں پہنچ گئے جس کے بارے میں پیغمبر نے پہلے سے کہا کہ سارے لشکر تین مختلف سمتوں سے داخل ہو کے جگہ جمع ہو. زبیر ابن عوام کا لشکر بھی اسی جگہ پہنچ گئے, اور اللہ کا رسول بھی اپنا لشکر لے کے آ رہا. پیغمبر اسلام داخل ہوئے اس راستے جس سے آج کل لوگ مکے میں عمرہ کرنے جاتے ہیں, جس طرف مسجد عائشہ. یہ ساری چیزیں نہ عام کتابوں میں لکھی جا سکتی ہیں نہ عام تقریروں میں, لیکن یہاں جو مجمع آ جاتا ہے اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو حالیہ چند سالوں مکے کی زیارت کر کے آئے ہیں, تو یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں. مسجد عائشہ جس طرف ہے اس جانب سے اللہ کے رسول آئے, اور وہاں آدمی بہت زیادہ استعمال ہونے والا راستہ بنی, وہاں سے سیدھی سڑک آتی ہے جدھر قبرستان محلہ ہے. جس طرح مدینے کا قبرستان جنت البقیع, مکے کے قبرستان کا نام جنت المولا. اس قبرستان کے اندر حضرت ابو طالب کی خبر ہے, جناب خدیجہ کی خبر ہے, پیغمبر کے بڑے بیٹے جناب قاسم کی خبر ہے, جناب عبد المطلب کی خبر ہے, جناب عبد مناف کی خبر ہے. بہت پرانا قبرستان ہے یہ مکے کی. تو یہ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر وہاں پہنچ کر روکے اور اپنے چچا کی قبر کے قریب ایک خیمہ لگائے, اور یہ وہی جگہ پیغمبر تھوڑی دیر یہاں قیام کر رہے ہیں, یہ وہی جگہ کہ جہاں اسلام کے اعلان کے 7ویں سال 3 سال تک یہ بھی ابھی طالب نے مسلمانوں نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری, اور پھر وہ جو کاغذ جس سے معاہدہ تھا اسے دیمک نکال لیا, عین اسی مقام یعنی اسی گھاٹی پیغمبر اسلام نے قیام کیا. وہ جہاں پیغمبر کا خیمہ لگا اس کے سیدھے ہاتھ پر, آج بھی آپ دیکھیں تو حضرت ابو طالب وغیرہ کی خبریں, اس کے الٹے ہاتھ پر وہ پہاڑیاں ہیں جہاں شیخ ابھی طالب وہاں اللہ کے رسول پر رک گئے اور چند گھنٹوں کے لیے رک گئے. اس دوران پیغمبر کا خیمہ لگایا گیا اور پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کے لیے تشریف لے گئے, اس لیے کہ آج بھی اسلام میں مستحب کہ جب کوئی آدمی مکے میں داخل ہونا چاہے تو پہلے غسل مستحب, اس کے بعد مکے میں داخل. اور یہ غسل مستحب اتنی معتبر روایت سے ثابت کہ آگاہ کوئی مرحوم فرمایا کرتے کہ جو کہ یہ خوشخبر غسل ہے اس لیے اس کے بعد وضو کی ضرورت ہی نہیں. البتہ باقی مراجے تو کہتے کہ سوائے غسل جنابت کے ہر غسل کے ساتھ وضو کی ضرورت ہے, لیکن وہ جو آگاہ کوئی کا نظریہ کہ واجب کوئی بھی غسل ہو وضو نہیں, بلکہ جو سنت غسل کی معتبر روایات سے ثابت اس میں بھی وضو نہیں ہوتا, باقی مراجع اس کو نہیں مانتے. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اتنی معتبر روایت کہ آگاہ کوئی بھی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل فقہی اعتبار سے بھی یہ روایت ایسی کہ یہ غسل انتہائی کافی بھی غسل ہے, وضو کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول چند گھنٹے کے لیے وہاں ٹھہر گئے. اب پھر کتنا لکھا کتابوں میں جانچ کے وقت یعنی تین چڑھے وہاں سے روانہ ہوں. تو اندازہ اگر فجر کے بعد مکے کی جانب چلے تو 6:30-6:07 بجے پیغمبر اسلام کا لشکر یہاں داخل ہوا. 9 سے 10 بجے کے درمیان پیغمبر آگے بڑھے ہوں. ابھی جو 2-3 گھنٹے خیمہ لگا کے قیام کیا اور جس کا بنیادی مقصد غسل کر کے اس اہم ترین مستحب کو انجام دینا اور باقی دونوں لشکروں کے قریب پہنچ جانے کا انتظار کرنا ہے تاکہ مجموعی اعتبار سے ایک لشکر اسلام آگے بڑھے. اس دوران ایک واقعہ ہو گیا اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام غسل فرما رہے ہیں اور انتظار دو چیزیں. اس دوران تاریخوں میں صرف اتنا لکھا کہ مولا کائنات یہ اطلاع پہنچتی کہ ام ہانی کے گھر میں کچھ کافروں نے پناہ دی. پیغمبر اسلام اس وقت خیمے کے اندر اطلاع دینے والا یہ اطلاع لے کے آتا. اس وقت جو پیغمبر نے حکم جاری کیا اس میں جناب ام ہانی کا گھر شامل نہیں. اپنے گھر میں ہو تو پناہ, خانہ کعبہ میں ہو تو پناہ, ابو سفیان کے گھر میں ہو تو پناہ ہے, اور اگر وہ حکیم ابن حزام کا گھر ہو جناب خدیجہ کا گھر ایک پانے جو بھی بہرحال کہیں وہاں پناہ. اطلاع ملی کہ ام ہانی کے گھر میں دو کافروں نے جا کے پناہ لی, جس میں ایک ابو جہل کا بھائی اور ایک دوسرا. مولا کائنات فوری طور پر تیار ہو اور اس موقع پر خاص بات یاد رکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر کیونکہ جنگ چاہتے ہی نہیں تھے رسول, اس لیے جو حیبت اور روز تعریف کرنے کے طریقے سے ان کو زیادہ اختیار کیا گیا. مولا کی سرا بکر خود وغیرہ پہن کے چلے اور ام ہانی کے دروازے پہ پہنچ. ام ہانی میرے مولا کی سگی اور بڑی بہن, مسالا بھی بڑا نازک کہ اگر اس وقت نظر انداز کیا جائے تو لوگ کہہ سکتے کہ یہاں کی خاندانی بات آ گئی, اپنوں کی بات آ گئی, اقربہ پروری آ گئی. سنا کہ اطلاع مولا کو پہنچی تو اتنی پیارے کو پتا ہے کہ جب رسول نہ ہو تو علی سے رجوع کرو, اور علی کی اپنی سگی بڑی بہن کا مسئلہ فوری طور سے میرا مولا تلوار ہے کہ اپنی بڑی بہن کے دروازے پہ پہنچے. یہ تقریباً 8 سال کے بعد بھائی بہن کے دروازے پہ آج کی صبح آیا اور تلوار کو لہراتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو اس گھر میں پناہ دی گئی ہے ان کو باہر نکالا گیا. قتل کی بات نہیں, ان کو باہر نکالا گیا. یہ جملہ سن کر تصور یہی آیا ہوگا کہ شاید ان کو قتل کیا جائے گا. ہم نے ہانی نے ایک مرتبہ دروازہ کھول کے دیکھا, میرا مولا ایسے لباس میں ہے جو بھی وہ لباس پہن لے نہ شکل نظر آتی ہے نہ جسے پہچان نہ سکے. اس نے صرف اتنا کہا کہ آج تک تجھے پتا نہیں کہ جس دروازے پہ آج اس طرح سے دھمکی دے رہا ہے اور تلوار چلا رہا جو ہم نے ہانی کا دروازہ ہے, میں رسول کی جزادات بہن اور میں علی ابن ابی طالب کی بڑی بہن, میرے دروازے پہ تم آئے. میرے مولا نے دوبارہ ٹکرا دی کہ اس گھر میں جن کافروں کو پناہ دی گئی ان کو باہر نکالا گیا. ام ہانی نے کہا خدا کے قسم میں تمہاری شکایت رسول سے ضرور کروں. میرے مولا نے یہ سنا اپنے سر سے خود اتارا. جیسے ہی ام ہانی کی نگاہ اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے پہ پڑی, بے اختیار پہلے جس طرح بڑی بہن چھوٹے بھائی کو سب پر لپکائے گی اسی طرح ایک مرتبہ پہلے تو گلے سے لپکایا, کہا میرے بھائی میں تم سے قربان اس وقت اس طرح کہتے. کہا کہ بہرحال یہاں پہ جو لوگ جن کو بنا دی گئے پیغمبر کے حکم کے مطابق وہ یہاں بنا نہیں پا سکتے, اپنے گھر میں بھی جائے تو ٹھیک. تم نے ہانی نے کہا خیر اس مسئلے پہ بعد میں بات کریں, میں اس سے زیادہ پریشان کہ میں قسم کھا چکی ہوں کہ تمہاری شکایت کروں. کیسے علی کی شکایت کیسے کی جائے؟ میرے مولا نے کہا آپ نے قسم کھائی ہم اپنی قسم کو پورا کرنا ہے. ہم نے ہانی میرے مولا کے ساتھ اس مقام سے واپس ہوں جہاں پہ رسول کا خیمہ لگا. اب پورے فتح مکہ کے واقعات جہاں جہاں روایتوں میں آئے, کہیں پر بھی شہزادی کا تذکرہ نہیں ہے کہ شہزادی اس سفر میں ساتھ تھی یا نہ. یہ تو ہے کہ رسول اپنی دو بیویوں کو لے کے آئے تھے, ان میں سلمہ اور میمونہ, لیکن شہزادی کا ذکر صرف اس روایت میں ہے جو علامہ مجلسی نے نقل کی. وہ خیر جب پیغمبر اسلام کے خیمے کے قریب پہنچی تو پتا چلا کہ پیغمبر ابھی غسل میں مجبور. تھوڑی دیر انتظار کیا پھر پیغمبر اسلام باہر آئے. اب باہر آتے ایک مرتبہ کہا کہ اہلن و سہلن و مرحبا بکی یا ام ہانی, اے میری بہن ام ہانی مبارک ہے تمہیں, اہلن سہلن مرحبا جتنے بھی عرب میں یہ کہہ رہے تم اس وقت یہاں کہہ دیں. کہا اللہ کے رسول ایک بڑا مسئلہ ہو گیا, اس طرح سے علی آئے تھے میں پہچان نہیں پائی, خدا کی قسم کھائی اس لیے شکایت لے کے آئی. اب بس کسی روایت کا پیسہ کہ اس وقت شہزادی ام ہانی ایک طرح سے نن ہوئی سنا کے ان سے مسکرا کے کہا کیا ام ہانی آپ کے اسلام سے وہ خاتون نکلی جو علی کی شکایت لے کے رسول کے پاس آ رہی, اب تک اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں نظر آیا. تو ام ہانی نے بھی ایک مرتبہ کہا شہزادی مجھے معاف کر دی, بالکل یہ بے اختیاری اور مجبوری کا مسئلہ, اور اس میں بھی میرے مولا نے مجھے زبردستی حکم دی کہ میں آؤں رسول کے پاس اور اپنی قسم کو پورا کروں. پیغمبر نے پہلے تو ہاتھ اٹھا اور کہا خدا علی کو جزائے خیر دے جس نے خدا کے معاملے میں رشتے داری کبھی خیال نہیں کیا, اس لیے اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت رکھتا. اور اس کے بعد فرد نے جملہ کہا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت کریں گے وہاں سے اس کی جزا بہتر ہی ملے, کبھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ برابری کا بدلہ ملے. مثلاً خود پورے خلوص کے ساتھ کیجیے, آپ کا فائدہ جاری نہیں رہا, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جس اسلام کا حکم یہ کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ سلام بھی پیش کرے تو تمہارا فریضہ جواب سلام بہتر دو, اس کے برابر بھی مت دو, اس سے بہتر دو. مستحب حکم تو ہمیں تحفہ اگر پیش کرتے تو وہاں ہم نے اللہ اور رسول کا خیال کیا تو وہ ہمارا خیال کریں. چنانچہ فوراً یہ دعا دینے کے بعد کہ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے علی نے اپنی بہن کا بھی خیال نہیں کیا, پھر پیغمبر اسلام نے پلٹ کے جملہ اور کہا. اس جملے کا آخری ٹکڑا بہت ہے. پیغمبر نے کہا کہ اے ام ہانی جاؤ, اس وقت میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا گھر بھی خانہ خدا کی طرح سے پناہ کی جگہ ہے, جو وہاں پہنچ جاؤ اسے پناہ دی جائے اور اس کے بعد کروں گا. اور تمہارے گھر کو یہ شرف اس لیے دیا جا رہا کہ تمہاری علی سے قرابت داری اور رشتے داری ہے. علی نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی رشتے دار کا خیال نہ کیا تو اللہ نے پھر کہا کہ میری جانب سے یہ تحفہ ہے کہ جو علی کا رشتے دار علی کی وجہ سے اس کو بھی میں صاحب فضیلت بنا رہا ہوں. اور یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو دین کا کوئی واجب مشکل نہ لگے, کسی حرام کو چھوڑنا گرا نہ گزرے, کہ جو آپ خلوص کے ساتھ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے آپ کو اس سے بڑھ کے ملے گا, اس سے بہتر ملے گا اور اسی دنیا کے اندر ملے گا. ام ہانی دلجوئی کی خاطر اب پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا, تھوڑا انتظار کرنا ہے لشکر کا وقت کا, ام ہانی میں اس وقت تمہارے گھر میں تمہارا مہمان بن کے چلنا چاہتا ہوں. خود پیغمبر کہہ رہے کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں, اور اگر مکے کا نقشہ آپ نے دیکھا یا کبھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ مکے کی زیارتیں کی ہوں جو مکے کی تاریخ سے واقف, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ام ہانی کا مکان حرم کے کتنا قریب. جو لوگ اب تک زیارت سے نہیں گئے ہماری مسلسل دعا کہ خدا ہر مومن اور مومنہ خصوصاً یہ ذکر رسول سننے والوں ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرائے, حج اور عمرے کی توفیق عطا کرے. ام ہانی کا مکان بہت قریب, پیغمبر خاص طور پر ابھی حرم نہیں جانے لیکن ام ہانی کی دلجوئی اور وہ جملہ کہہ چکے علی کے قرابت کی وجہ سے ام ہانی سے خود پیشکش کرتے ہیں کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں. ام ہانی کے گھر میں مہمان بن گئے اور ام ہانی کی عجیب کہتی ہے کائنات کا سردار بھی کہے کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں, اس سے بڑی سعادت ہے. لیکن اس وقت ام ہانی کے گھر کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ پیغمبر جیسی شخصیت کو مہمان بنائے, منع بھی نہیں کر سکتی, رسول خود کہہ رہے کہ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. پیغمبر ام ہانی کے گھر تشریف لائے, یعنی حرم کے قریب پتا ہے, ام ہانی کے مہمان بن کے بیٹھے. ارتھا کیا ہے, ام ہانی میں نہا کے آ رہا ہوں, مجھے خوب کھانے کے لیے ہے, لے کے آؤں. ام ہانی اسی مسئلے سے پریشان ہے, اس لیے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے دو چیزوں, کچھ سوکھی بھی روٹیاں پڑی سوکھی بھی اور سرکے تھوڑا سا سرکا اختیار تھی. جب دو تین مرتبہ پیغمبر نے اقرار کیا تو ام ہانی نے بھی شرماتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو اس وقت یہی خزا. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, روٹی تو لاؤ, بہت زیادہ سوکھی ہے تو ذرا پانی میں بھگو دینا اور اس پر نمک چھڑک دے, اور سرکا لے گیا اور اس کے بعد سرکے اور روٹی کو نوش فرمایا. اور اس وقت یہ جملہ تھا کہ اللہ نے سرکے میں شفا رکھی ہے اور یہ بہترین غذا میں سے ایک غذا ہے, جس گھر میں سرکا اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا. یہ روایت اکثر پڑھی جاتی لیکن اس کا پورا پس منظر یہ ام ہانی کے گھر سے واقعہ. اور پھر پیغمبر اسلام واپس تشریف لے گئے اپنے خیمے پر, جہاں دونوں باقی سودوں کو جمع ہو کے مشترکہ طور پہ حرم کی جانب پڑتا, حرم کے اتنا قریب گئے اور حرم میں گئے بغیر آئے, کیونکہ اس دورے کا مقصد فقط ام ہانی کی فضیلت کو واضح کرنا اور ام ہانی کے گھر کے احترام کو اجاگر کرنا. اب یہاں سے ایک بات اور, فاتح شہر میں داخل ہوا, پورا شہر اس کے قبضے میں, آج وہ عرب کا مسلم و ثبوت حکمران بن چکا, مدینہ تو اس کے پاس ساری, آج مکہ بھی اس کے پاس آ چکا. اور جس دن فتح نصرت کا دن, اس دن پیغمبر کی غذا کیا سادہ ترین غذا اس دن بھی, جو اسلام کے لیے سب سے بڑی عید ثابت ہو رہا کہ آج کفر کا اور مکے کی دشمنی کا سانٹا ہمیشہ کے لیے نکل رہا, لیکن اس دن بھی کوئی لذیذ غذا نہیں. پیغمبر کی غذا اس دن کی سوکھی روٹی اور سرکے کا استعمال. اور پھر جب سارا لشکر اسلام جمع ہو گیا, چار کے قریب پیغمبر اونٹ پہ سوار ہوئے, اس اونٹ کا نام بھی کتابوں میں ہے اور سیرت رسول نے کئی دفعہ سنا دیا, اس ہوا پیغمبر اس اونٹ پہ سوار, سارا لشکر اسلام پیغمبر کے ساتھ. اور آج ہر ایک کی زبان سے قرآن کی وہ آیت جو اگر کہ نازل 2 سال پہلے ہوئی اور ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب سارے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شکست اٹھائی, اس وقت قرآن نے کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورہ فتح کی پہلی آیت حدیبیہ کی صلح سے نازل ہوئی اور 2 سال کے اندر اندر, ابھی 2 سال پورے نہیں, صلح حدیبیہ کے ہجری کے مہینے میں ہوئی 6 ہجری, ابھی رمضان کا مہینہ 3 مہینے بچتے ہیں 2 سال میں, اور اتنے جلد ایسی غیر متوقع کامیابی ہو گئی. انہ فتح نہ لگا فتح مبینا, اس لیے کہ وہ بھی قرآن کا اعلان, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ بھروسہ کرے پھر اللہ اس کے لیے کافی, اس کے ہر مسئلے کو اللہ حل کرے گا ہر مسلمان کی زبان سے. یہ قرآن کی یہ آیت ہے. لشکر اسلام آگے بڑھ رہا. ایک مرتبہ ایک بات اور واضح کر دوں, تفصیل میں کہتا ہے, یہ وہ موقع کہ مسلمان احرام پہن کے نہیں آتے, عمرہ کوئی نہیں کر رہا, یہ وہ مجبوری کا موقع ہے جس کے بعد قیامت تک کا مسئلہ بند ہے. کہ اگر کبھی کسی مجبوری کی بنا پر مکے میں فوری طور پہ داخل ہونا ضروری ہے تو بغیر احرام کے داخل ہوا جا سکتا. البتہ تفصیلات کے لیے اپنے مراجع کی مناسب کے حج متعلقہ افواج دیکھیے, عمرہ نہیں ہو رہا. ایک صلح حدیبیہ احرام پہن کے آئے تھے بغیر عمرے کے واپس ہو, ایک فتح مکہ ہے احرام پہن کے ہی نہیں آئے لیکن حرم میں داخل ہونے کا موقع مل گیا. اب پیغمبر کی اوٹنی آگے بڑھ رہی ہے اور روایت یہ کہ پیغمبر اس اوٹنی پر اس طرح سے جھکے جا رہے ہیں کہ پیغمبر کی پیشانی اوٹنی کے جسم سے مت ہو رہی. پورا راستہ اپنے خیمے سے لے کے حرم تک پیغمبر نے سجدے کے عالم میں انجام دیا. یہ شکر کا سجدہ ہے کہ جس سجدے کی دعا بھی کتابوں میں لکھی, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنے بندے کی مدد کی, اپنی فوج کو اور اپنے لشکر کو فتح نصرت ادا کی. یہی ایک دعا ہے پیغمبر کی زبان پر. اور پیغمبر خیمے سے لے جو خیمہ جنت المالا کے قریب لگایا گیا تھا, وہ جگہ جہاں 6 سال پہلے ایرانی حجاج کے کرم پہ وہ ظلم کافی ہوا, ٹھیک وہیں پہ یہ خیمہ لگا, وہاں سے لے کے حرم پہنچنے تک پیغمبر اسی شکر کے سجدے کے عالم میں ہے. یہاں تک کہ خانہ خدا سامنے نظر آیا, احرام نہیں عمرہ نہیں کرنا, لیکن پیغمبر نے پہلا عمل یہی انجام کہ خانہ خدا کا ایک سنت طواف کیا. اور اس سنت طواف کے دوران بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ کے رسول سواری سے نہیں ہوتا, اونٹ پر بیٹھے بیٹھے یہ طواف ہو رہا. عجب حضرت اسود کی چیز میں جاتے ہیں تو بوسا دینا کیونکہ ممکن نہیں, اس لیے فقط وہ پیغمبر کے ہاتھ میں اونٹ کو چلانے کے لیے جو کوڑا اس کے اشارے سے بوسا دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. پیغمبر کا طواف مکمل. اب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کا مرحلہ آ رہا. زمانے قدیم ایک خاندان خانہ خدا کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا. وہ خاندان ہے عثمان ابن طلحہ, خاندان بنو شیبہ اس کا نام. بہت پہلے جب اعلان اسلام ہو چکا لیکن ابھی ہجرت نہیں ہوئی, ایک پیغمبر اسلام خانہ خدا کے صحن میں بیٹھ گیا. جو کلید بردار ہے جس کے پاس خانہ خدا کی چابیاں, خاندان بنو شیبہ, وہ ہر ایک کے لیے خانہ کعبہ نہیں کھولتا صرف سرداروں کے. ایک دن صبح کا وقت ہے, پیغمبر صحن کعبہ میں تشریف فرما, وہ کلید بردار نظر آ گیا جس کے ہاتھ میں دروازہ خانہ خدا کی چابی. پیغمبر نے کہا کہ اے عثمان ابن طلحہ, آج میں خانہ کعبہ میں جانا چاہتا ہوں, اس کا دروازہ کھول. اس نے کہا کہ اے عبداللہ کے یتیم, یہ صرف سرداران قریش کے لیے دروازہ کھلتا, تمہارے لیے خانہ خدا کا دروازہ نہیں کھل سکتا. پیغمبر مسکرا, کہا کہ اے عثمان ابن طلحہ ذرا یہ بتاؤ تو اس دن تمہاری کیا حالت ہوگی جس دن یہ خانہ خدا کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, اور میری مرضی ہوگی جسے یہ چابی دوں اور جسے نہ. اس نے ایک مرتبہ فرق کھٹا, یہ ہو نہیں سکتا, یہ اسی دن ہو سکتا جب قریش کا ایک ایک مرد مارا جائے تب یہ چابی تمہارے پاس آ سکتی. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, قریش ہوں زندہ ہوں اور میری وجہ سے اس دن قریش عزت پا رہے ہوں اور یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان ابن طلحہ مذاق اڑا کے آگے بڑھ گئے, اور شاید 15 سال بھی نہیں گزرے, 10 سال بھی نہیں گزرے, آج پیغمبر خانہ خدا کے دروازے پہ کھڑے. بلال حبشی کو بلائے, کہا جاؤ عثمان ابن طلحہ کے پاس اور کہو کہ چابی دے دیا. یہ چابی عثمان ابن طلحہ کی بیٹی تو آتا لیکن اصل میں یہ چابی اس کی ماں جس کا نام سلافہ ہے اس کے پاس رہتی. جب بلال حبشی عثمان کے گھر پہنچے تو عثمان اسی حکم رسول کی بنا پر کہ جو گھر میں گیا اس کی جان محفوظ ہے, گھر میں چھپ کے بیٹھا بلال اور کہا کہ پیغمبر نے یہ چابی منگوا دی. عثمان ابن طلحہ جانتا کہ آج میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ نہ بولوں, ماں کے پاس گیا اور کہا کہ مادر یہ چابی مجھے دی. ماں خاندان کی عزت سمجھتی ہے, چابی کو منع کر رہی ہے. عثمان نے کہا کہ اے مادر تجھے اپنے بیٹے کا لاسا دیکھنا منظور ہے تو چابی رکھ اپنے پاس, ورنہ آج پکے مسلمانوں کے ہاتھ. لیکن نہ جناب بلال نے کوئی بات کہی ہے نہ رسول نے کوئی دھمکی دی, لیکن عثمان سمجھ رہا, حالات دیکھ رہا. جب ماں نے اپنے بیٹے کی موت کی بات سنی تو چابی نکال دی. عثمان یہ چابی لے کے صحن میں آئے. پیغمبر نے کہا عثمان یہ چابی کھولے. پیغمبر کے ہاتھ میں چابی, خانہ خدا کا دروازہ کھولا, اللہ کا رسول خانہ خدا کے اندر گئے. اور پھر جب باہر آئے تو یہ چابی عثمان ابن طلحہ کو دکھا دی. یاد کرو وہ کہ اسی حرم کے صحن میں میں نے یہ چابی تم سے مانگی تو تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. کیا میں نے نہیں کہا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو, میں جسے چاہوں اس کا مالک بناؤں. کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا, لیکن واقعا میری بات کو دیکھی بات. پیغمبر نے کہا لو یہ چابی تم رکھو, اب یہ تمہارے پاس رہے. اور عثمان کے خاندان میں یہ چابی اب تک چلی آ رہی. آج سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس یہ چابی نہیں, خاندان بنو شیبہ اب تک چل رہا اور چابی ان کے پاس. البتہ روایتوں میں یہ کہ پیغمبر نے اس وقت چابی ان سے چھینی نہیں, ان کو دے دی. کیا یہ چابی مجھے اپنے پاس رکھنا یا واپس خاندان بنی اسماعیل کو دے دینا؟ سنا چابی ان کے پاس, لیکن اللہ ان کو ظالموں میں لکھ رہا. اور ظہور کے بعد امام جو سب سے پہلے جنگ کا انجام دے, اس میں یہ بھی ہے کہ اس چابی کو واپس خاندان اہل بیت میں لایا جائے. اب یہ جملے میں نے آخر میں کہے, یہ پورا واقعہ وہ بالکل مختلف تصاویر بن کے آتا ہے ہماری اور غیروں کی کتاب. بس اس لیے میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں. اور اب وہ اہم ترین مرحلہ آ گیا جس کے بیان پر آج کی گفتگو ختم, اور اس کی تفصیل میں جانا میں ضروری نہیں سمجھ رہا. جب پیغمبر اسلام حرم میں پہنچ چکے, خانہ خدا کا دروازہ کھولا, پیغمبر کی زبان پہ قرآن کی دو آیتیں, مسلمان انا فتحنا لک فتحا مبینا ورد کر رہے ہیں, اور اللہ کا رسول ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت, سورہ سبا کی آیت, سورہ بنی اسرائیل کی آیت, یا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا. اور دوسری آیت سورہ سبا, یا الحق وما یبدی الباطل وما یعید. حق آ گیا, باطل نہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے نہ کسی کو دوبارہ لا سکتا ہے, اس کا کام مٹنا ہی مٹنا. یہ دونوں آیت بنی اسرائیل اور سورہ سبا, ان کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا رسول خانہ خدا میں داخل ہو رہا. خانہ کعبہ کے دروازے پر ابل نامی بت کو رکھا گیا. پیغمبر نے سب سے پہلے کسی بت کو توڑوایا یا خود توڑا اور خانہ خدا میں داخل. 360 فٹ مختلف قسم کے شیلف اور ریک بنا کے رکھے گئے, اور جگہ جگہ کچھ تصویریں تھیں, جن میں سے ایک تصویر جناب مریم کی بھی, ایک تصویر ابراہیم کی ہے, ایک تصویر اسماعیل کی. پیغمبر اسلام نے وہ سارے بت اور تصویر ایک انسانی خط کے برابر خود اپنی چھڑی سے گرا کر توڑ تصویروں کے لیے پانی منگوائے اور ان تصویروں کے نقص و نگار کو دیواروں سے مٹائے. اور پھر وہ وقت آ گئے جو بڑے مضبوط مستحکم بت اوپر لگائے گئے, انہیں توڑنے کا مرحلہ. الحمدللہ ہماری قوم سلک میں پدر سے شکن مادر سے لے کے قبر میں سونے تک جو چند واقعات تاریخ اسلام کے سنتی ہے, اس میں یہ واقعہ بھی, اس لیے تفصیلات کی ضرورت نہیں. بس اتنا مشہور محدثین میں سے ایک جن کا لقب محدث شیرازی رحمت اللہ آباد میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ بت توڑنے کا وقت آیا جو اوپر جو انسانی قد سے بلند, تو پیغمبر نے مولا سے کہا کہ اے علی تم چھپو, اب میں تمہارے کندھوں پہ کھڑے ہو کے ان بتوں کو توڑتا ہوں. میرے مولا نے چھپ کے اپنے دوست پر پیغمبر اسلام کو لیا لے کے خود تو کچھ نہ کہا, یہ رحمت اللہ احباب کا جملہ. پیغمبر اسلام نے محسوس کیا کہ علی سے میرا وزن اٹھایا نہیں جا رہا. مسکرا کے کہا کہ علی تم میرا وزن اٹھا بھی نہیں سکتے, اب میں جھکتا ہوں اور تم میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ اللہ کا رسول جھکا, علی دو سے رسالت سے کھڑے اور خانہ خدا کے چاروں طرف جتنے بھی بت دیوار میں خط سے آدم سے بلند انہیں گرایا جا رہا. مگر بت شکنی کے دوران سوال اللہ کا رسول کر رہا, وہ سوال کے ساتھ آئے علی اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ آئے اللہ کے رسول ایسا لگ رہا کہ سارے حجاب میری آنکھوں کے سامنے سٹ گئے اور میں عرش پر سے جس چیز کو اٹھاؤں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. تو پیغمبر نے وہ مشہور جملہ احساس فرمایا کہ اے علی خوشا حال ہے تو کہ کار حق نہیں کنی, وہ خوشا حال ہے من کہ کار حق نہیں کچم. اے علی تم کتنے خوش قسمت ہو کہ حق کا کام کر رہے, اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ حق کا بدن اپنے کندھوں سے اٹھائے. شروع تھے جو محمد والے. Thank you. اب اس کے بعد یہاں پہ خود ایک جملہ ہے اس کی شریف علماء کرتے ہی رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا وزن میرے مولا سے نہ اٹھایا گیا؟ اس کی تشریح آپ سنتے رہتے ہیں. خود شکنی یہ فریضہ انجام پایا. ایک مرتبہ پیغمبر اور علی خانہ خدا میں سجدہ شکر انجام دیا اور پھر خانہ خدا سے باہر آئے. ابھی دو بت باقی, ایک صفا پہاڑی پر کتا اور ایک مروا پہاڑی پر نائلہ. یہ عرب کے دو پرانے آدمی تھے جن کے ناموں کا بت بنا دیا گیا. ان دو بتوں کو بھی پیغمبر کے حکم سے ٹکڑا گیا. اور جو سب سے بڑا بت تھا مکے کے اندر, لات اور منات, یہ دونوں بڑے بت مکے سے باہر. مکے کا سب سے بڑا بت ابل, پیغمبر اسلام نے ابل بت جو ٹوٹ چکا اس کے ٹکڑے اٹھوا اور ایک خاص مقام پر خانہ خدا کے صحن میں اس کو لا کے دفن کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بت جسے قریش نے خدا کے مقابلے میں خدا کے گھر میں لا کے رکھا ایسی جگہ دفن ہو کہ قیامت تک لوگ اس کو رونتے ہوئے خانہ خدا میں جائیں. سنا کے سفا کا مطلب کہ خانہ خدا کی اتنا وسیع مستحب یہ ہے کہ اس جگہ پہ انسان خانہ خدا میں داخل ہو جہاں رسول نے ابل بت کے ٹکڑے دفن کرائے تاکہ پیغمبر کی وہ تمنا پوری ہو جائے کہ ہر جانے والا ہر گزرنے والا اس ابل میں سے ہو کے گزرے خدا کے مقابلے میں آنے والے کو پتا ہو کہ وہ کتنا حقیر اور کتنا ذلیل ہے. بت شکنی کے واقعے کے بعد اب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا انشاءاللہ آئندہ منگل. اس بیعت پیغمبر نے ان 19 آدمیوں کو مستثنی کیا جو واجب القتل, ان سے بیعت نہیں لی جائے. سنا کہ اسی حوالے بیعت کی تفصیل اور ان آدمیوں کی تفصیل, ان کے جرائم, پھر جس کو معافی ملی جس کو معافی نہ ملی. اگرچہ تقریر کا وقت تو تقریباً پورا ہو رہا لیکن کیونکہ ایک طویل عرصے سے مسائل فقہ کا بیان نہیں ہو اس لیے مناسب سمجھا میں نے کہ 2-4 منٹ سے گفتگو کو یہاں روکا جائے, جتنا مناسب ہو مسائل کو بیان کیا جائے اور اس کے بعد ان مسائل کے بیان ہی کے ساتھ اسی فتح خطاط کے موقع پر پیغمبر کے خطبے کو تسلسل دے کے مسائل کی منزل سے پہنچ جائے. اب دیکھیے آج ہماری گفتگو شروع ہوئی فجر کے بعد سے لے کے ابھی صرف 4 کا وقت آیا, ابھی زور کا وقت نہیں ہے کہ 4 گھنٹوں کے حالات ابھی بیان کیے گئے جو فتح مکہ کا واقعہ تاریخ میں اتنی تفصیل کے ساتھ آیا. اب آئیے کچھ مسائل کا بیان شروع کیا جائے. مسائل کے بیان میں یہ خیال کرتے ہوئے سردیاں بھی ہیں اور موسم بھی کچھ ایسا ہے بہت تاخیر نہیں ہونی چاہیے تقریر ختم ہوتے ہوتے, خالی کھارا در ہی کے مومنین نہیں ہے اس مجمعے کے اندر, اس لیے صرف ایک ہی مسئلے کو بنیاد بناتا ہوں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک انتہائی اہم گناہ اس بات کو مانا گیا کہ آدمی جس کام کا اہل نہیں ہے اس مسند کو سنبھالے. یہ حبل خدا بنا کے بٹھایا گیا ہے. پیغمبر نے اس کو اتنا دلیل کیا خداؤں کا خدا کہلاتا نہ ہوگا, جھوٹا رسول کو یہ آئے جھوٹا امام کو یہ آئے. یہ سلسلہ پھر حکم اسلامی آگے بڑھتا جب تمہیں کام کی اہلیت رکھے تو تمہیں کوئی حق نہیں اس منصب سے آنے کا. سنا کہ جو مستحد نہیں ہے اس کے لیے فتویٰ دینا اسی لیے حرام, جو حاکم میں شریعت نہیں ہے اس کے لیے لوگوں کے درمیان فیصلے طے کرانا بحیثیت حاکم کی مصالحت نہیں آربیٹریشن نہیں, باقاعدہ ججمنٹ دینا کہ تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں نہیں کرنا حرام, جو وکیل نہیں ہے اس کے لیے خود جمع کرنا حرام, اور اسی طرح جو مستحق نہیں اس کے لیے واجبات کی رقم لینا حرام, سہنے سادات غریب سید کا حق نہیں. میں اکثر یہ باتیں کیا کرتا ہوں سہنے سادات سادات کیا جس کو دیں آگے جو غریب سید ہے غلط, سہنے سادات غریب سید کا حق نہیں مستحق سید کا حق. اب اگر آپ کہہ دیں کہ مستحق اور غریب میں تو کوئی فرق ہی نہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی. اب اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ دونوں میں کیا فرق ہے وہ سہنے سادات بانٹنے لگے. غریب کہتے ہیں جس کی آمدنی کم وہ خرچہ زیادہ, ایسے سید تو خود نہیں ہے جو مستحق. مستحق کہتے ہیں کہ آمدنی کم ہو خرچہ زیادہ, سیادت ثابت, بے نمازی نہ بنا پر احتیاط, گناہ کے کام میں سے خرچ نہ کرے, عورت ہے تو بے پردہ نہ ہو, مرد ہے تو داڑھی نہ منڈوائے, یہ ساری چیز, یہ ساری شرائط جس نے جمع ہو وہ مستحق, اور جس کے پاس فقط پیسے کی کمی ہے وہ غریب. سہنے سادات غریب کا حق نہیں ہے مستحق کا حق. اب یہ باریکیاں نہیں پتا دو لوگ اپنی مرضی سے مسائل سمجھے بغیر ان کے سامنے آ جاتے ہیں, یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن یہ تو پھر بھی وہ مسئلہ ہے جس پر عوام کی توجہ, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فلاں آدمی کو یہ ذمہ داری لینا نہیں چاہیے. یا صدقے کا مسئلہ جو اکثر کہتا ہوں, میں سادہ تو صدقہ دو نا, اب یہ پتا نہیں کس کو دینا, مگر پتا بھی تب بھی سوائے مستحق کے وکیل کے کسی کو حق نہیں ہے کہ سہم سادات کو روک کے رکھے. یہ ہولڈنگ ہو جاتی, اپنا سہم سادات نہیں روک سکتی. ہاں وکیل اجازت دے دے تو دوسری بات, ویسے حق نہیں ہے. آپ نے کہا میرا سہم سادات 5000 روپے ملا نکلا, میں اس پیدانی کو 500 روپے مہینہ دوں گا. وکیل سے پوچھا, مستحق سے پوچھا تو ٹھیک, لیکن ویسے آپ کا حق نہیں, اپنا سہم سادات روکنے کا حق نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے نیکی کا کام کرتے ہیں, مگر اس سے سہم سادات لیا, اس سے لیا, اس سے لیا, اپنے پاس جمع کر کے رکھا, دیں گے صحیح آدمی. مگر آپ کو یہ حق ہی کس نے دیا کہ آپ سہم سادات روک کے بیٹھے؟ اپنا خود نہیں روک سکتے تو غیروں کا. ہاں اجازت مل جائے دوسری بات, چھوٹے چھوٹے گناہ. اسی میں ایک چیز آتی ہے جس کا ہر سال میں نشانہ بنتا ہوں, اور وہ یہ کسی کی طرف سے نیابت کے حق ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جنہیں شرم کو حق نہیں ہے کسی کی نیابت پہ جانے. وہاں مکہ مدینہ پہنچ کے پتا چلا کہ یہ کسی اور کی طرف سے حج کرنے آئے. دیکھیے اگر کسی مرنے والے کا واجب حج کروایا جا رہا اس میں کچھ شرطیں ہیں. ہاں اگر اس مرنے والے پہ کوئی حج واجب نہیں, ویسے ہی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے حج, وہ تو ٹھیک ہے آپ کسی چاہے تھے, اگر اس میں بھی خیال کریں کہ غلط جو حج کر کے آئے گا اس کا ثواب بہرحال اگر ملا بھی تو کم ملے گا. صحیح حج ہے اس کو مکاتے گا, غلط حج کا ثواب تو نہیں. چلے اگر اللہ نیت کی وجہ سے دے بھی دے ثواب تو غلط حج کا ثواب کم ہوگا صحیح کے مقابلے, اور اگر واجب حج کروا رہے ہیں تو حق ہی نہیں یا خود کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا, تو کہا ایک حج اپنا کیا, اگلے سال دادا, اس کے اگلے سال نانا, اس کے اگلے سال پھر دادا, اس کے اگلے سال پھر نانا. خاندان میں تو لائن لگی گی, ہر سال ہم جاتے رہیں گے حج, مگر کیا تم نے وہ شرائط ہیں جو تم کسی کو حج کر سکو؟ حج میں خالی حج کر لینا تو کافی نہیں, بہت ساری شرائط, جس میں ایک شرط بڑی بدل, ایک شرط بہت بدل. کیا کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نماز بالکل صحیح ہونی چاہیے, کیونکہ حج میں بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے. یہ زہر اثر مغرب عشاء نہیں, تو حج میں بھی ایک نماز. اگر وہ نماز آپ کو نہیں آتی, صحیح نہیں آتی, تو پورا حج گیا, پورا حج گیا تو محروم کا حج نہیں. اور جو آدمی حج کرنے جا رہا اگر وہ قدرت لے کے گیا تو یا حرم علیہ عقد القدرۃ, جو آغاز بالفائدانی کا جملہ, اس کے لیے یہ اجرت دینا حرام. ہمارے یہاں آج کل محروم کے حج کو لوگوں نے غریب پروری کا ذریعہ بنایا. ایک سنت دو خاص ٹھیک ہے, ہمیں مرحوم کا حج کروانا. ہمارے خاندان میں جاننے والوں میں بھولا عورت پڑکی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو زیارت کا موقع دے. بہت اچھا موقع ہے, ہماری ماں کا حج ہو جائے گا اور ان کی تمنا پوری ہو جائے گی. یقیناً اگر وہ سارے مسائل جانتی جس سے حج صحیح ہوگا وہ تو یہ ٹھیک, لیکن اگر وہ غلط حج کریں تو ان کی تمنا پوری کرنے کے لیے آپ کسی واجب حج کے لیے ان کو نہیں بھیج سکتے. یہ بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے. یا لوگ خود ہی چلے جاتے کہ ہم چلے جائیں گے ماں کی طرف. اگر حج واجب نہیں ہے تو کچھ گنجائش ہے, اگر پھر بھی یاد رکھیے غلط حج رہے گا. اور واجب ہے تو ہر یہ طریقہ صحیح نہیں, سراسر یہ طریقہ غلط ہے. ایسے آدمی کو بھیجنا بھی اس لیے حرام کہ مرنے والے کا حج نہیں, اور اس کے لیے بھی جانا اور پیسے لینا اس وجہ سے حرام. یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو نمازوں کا مسئلہ ہے. کسی کا انتقال ہوتا ہے, اس کی طرف سے لوگ قضا نماز اور روزہ کرواتے ہیں. روزے میں تو خیر اتنا مسئلہ نہیں, اس کے مسائل مختصر ہیں, نہ کھاؤ نہ پیو تو خیر وہ تو چل جائے. نماز کے لیے کسی آدمی کو مقرر کر دیں, ایسا تو نہیں نا کہ آپ کے ذہن میں جو آیا آپ نے اس کو مقرر کیا. یا ایک آدمی بڑا غریب, آپ نے کہا چلو اس بہانے اس کی مدد ہو جائے, ہمارے محروم کا فریضا ادا ہو جائے. لیکن نہیں, کڑی شرائط ہے جس آدمی کو آپ نائب بنا سکتے ہیں حج کے لیے, کس کو نائب بنا سکتے ہیں نماز کے لیے. ہر اتفاق جسے آپ حج کے لیے نائب بنائیں اس میں وہ ساری شرطیں تو ہونا چاہیے جو نماز والے کے لیے, کیونکہ حج میں نماز دی. اب نماز کے لیے کس کو نائب بنائیں؟ نماز کے لیے نائب بنائیں گے جس کی عربی غیرت یعنی عربی الفاظ کا تلفظ بالکل صحیح. دیکھیے ایک بات اور, ایک حد تک یہ گنجائش ہے کہ ایک آدمی کی اگر اپنی نماز میں غلطی ہو رہی تو شاید وہ غلطیاں معاف ہو جائیں. ایک ایسا بوڑھا یا بوڑھی ہے کہ جو اپنی عربی صحیح کر ہی نہیں سکتا, اب تو وہ جیسی نماز پڑھ لے اس کی اپنی نماز صحیح. تو سینوں بلال سینوں جمد اللہ والی حدیث, کہ بلال کی سین اللہ کے یہاں سین لکھی جاتی ہے اپنی نماز میں. لیکن جو اپنی زبان صحیح کر ہی نہیں سکتا وہ دوسرے کی نماز نہیں لے سکتا. یا فرق کہ ایک آدمی ابھی جوان, وہ اپنی عربی صحیح کر سکتا ہے, مگر اس کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ عربی صحیح کی جاتی. وہ دس سال نماز پڑھتا رہا پھر مسئلہ پتا دیا. اور فتویٰ یہی تو ہے نا کہ ماضی کی نمازیں اس کی صحیح سب اس کو مانگا ہے کوئی اور ایمان خدا نہیں کی نظر کیونکہ بیچارہ جاہل ہے مسئلہ. آگے وہ اپنی نماز صحیح کر لیکن اگر اس نے کسی کی نیابت میں نماز پڑھ دی تو چاہے کتنا ہی جاہل مسئلہ یا کتنا ہی بھولا بھالا کیوں نہ وہ ساری نمازیں کہیں. تو ایسی بھی غلطیاں اسلام میں جو اپنی واجب نماز میں مانگ لیکن مرنے والے کے لیے جو نماز پڑھوائے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا اگر خالی فرد کا مسئلہ ہو تب بھی غنیمت ہے. کیوں غنیمت ہے؟ فرد ایک آدمی چھ مہینے میں ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ فرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ساری شاگرد بات کی جو آپ کو ناقد اور جو سمجھ بن جائے. نہیں بس جو واجب واجب ہے اتنی اپنی زبان ٹھیک کر لیجیے. اس کے بعد فرماتے آگا ابل پائے گا. اور اس آدمی نماز کے شخصیات کے مسائل معلوم ہونا چاہیے. دوسری شرط بڑی بڑی شرط. تیسری شرط وضو اور غسل اور تیمم کے سارے مسئلے اس کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ وضو اور غسل میں تو لا علمی میں بھی کوئی معافی نہیں. ایک عورت کو نہیں پتا کہ بالوں میں اگر بہت زیادہ تیز لگا ہو تو پانی کو روک لو تو وضو غلط. تو طویل عرصے اس طرح نماز پڑھتی رہی. 50 سال بعد پتا چلا ساری نمازیں غلط. لیکن مسئلے سے لا علم تھی شاید گناہ نہ ہو سب نمازیں دہرانا اور ادارے کی نماز جو ہے بڑی سب کی اجرت واپس کرنا. اور وہ آدمی جس نے اس کو پیسے دیے تھے اس کے مرحوم کے لیے کوئی نماز نہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی بڑی شرط آتی. یہ شرط تو آدمی کو ہلا کے رکھتی. وہ شرط پوری تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں. آپ حضرات کے چہرے تو میرے سامنے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں آپ کی الجھنیں. لیکن شرط کی طرف توجہ دلا کہ اگر اجرت لے کے کسی کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کی نماز اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مستحق ہے اس کے فتوے سے بھی ٹھیک ہو, جو کرنے والے کا مستحق ہے اس کے فتوے سے بھی ٹھیک. اتنے مسئلے پتا ہو کہ میرا مستحق کیا کہتا ہے, مرنے والے کا مستحق کیا کہتا ہے. جن لوگوں سے عام طور پہ ادارے کی نمازیں پڑھوائی جاتی ان میں کتنا ان شرائط سے فٹ اترتی. خصوصاً یہ چوتھی شرط اپنے مستحق کے مسئلے بھی پتا ہو اور مرنے والے کے مستحق سے. اور اگر کبھی مسئلہ ایسا کہ آپ کے مستحق کے مطابق آپ نے صحیح نماز پڑھی لیکن مرنے والے کے مستحق کے مطابق غلط ہو گئی, اس نماز کی اجرت نہیں لے سکتے, وہ نماز نہیں. اور کبھی مرنے والے کے مستحق میں صحیح آپ کے مستحق میں غلط, وہ نماز غلط ہے, آپ نہیں اس نماز کو نہیں مان سکتے. دونوں کے مطابق صحیح یہ اجرت دینے والے کی کڑی شرائط. اچھا مثال دے تفصیل میں گئے بغیر اگر یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آئندہ آپ کو بجوا لیجیے گا, لیکن آج تفصیل کا مجھ سے مطالبہ نہ کریں. وہ یہ کہ اگر ایک آدمی نماز سے پہلے وضو کرتا چہرہ دھوتا, اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھوتا, پھر الٹا ہاتھ دھوتا, یہ تو کرے گا اس سے بغیر تو وضو نہیں. میں اس میں کوئی انفرادی مسئلہ نہیں بتانے جا رہا ہوں. یعنی آج ترکیب بدل گئی ہو کسی فتوے سے تو یہ تو ٹھیک. اب اسے سر کا مسا کرنا آگا ہے. کوئی کہتے کہ سر کا مسا کرنے سے پہلے اس نے بھولے سے یا عادت میں یا کسی وجہ سے اپنے چہرے یا داڑھی پہ ہاتھ پھیرا, اب پھر سر کا پیروں کا مسا کر جس میں یہ پانی استعمال ہوا جو اس کے داڑھی یا چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے لگا اس کا مسا غلط. مسا غلط تو وضو غلط, وضو غلط تو نمازیں غلط. جبکہ آگائے کوئی پڑے جانی اور امام خمینی فرماتے تو نہیں, چہرہ جو کہ خود وضو میں شامل ہے اس پر جو پانی ہے وہ وہی وضو والا. چنانچہ اگر آپ الٹے ہاتھ کے بعد اور مسا سے پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرے, داڑھی پہ ہاتھ پھیرے, یہ نیا پانی لگ جائے اس سے بھی مسا ہو سکتا. اب ہم آگائے کوئی پڑے جانی کے مقلد, مرنے والا آگائے کوئی مقلد. چاہے چہرے پہ ہاتھ پھیرے کے اپنی نمازیں پڑھیں وہ صحیح, مرنے والے کی نماز پڑھیں تو وہ غلط. دوبارہ دوہرا ہے اس کے پیسے لینا حرام. اور بہت ہی مشہور مسئلہ آغاز گلپائیگانی کے نصیب, جب واجب غسل آپ کریں تو تین حصوں میں کرنا پڑے گا, سرو گردن دھوئیں, دائنا حصہ دھوئیں, بایاں حصہ جسم کا دھوئیں. آغاز کوئی کے نصیب سرو گردن کے بعد پورا جسم ایک ساتھ ملا کے دھویا جا سکتا, لیکن آغاز گلپائیگانی اور آپ خمینی کے بچے میں یہ باطل ہو سکتی غلط ہو. ہم آغاز کوئی کے مقلد بطور مثال اور اپنی نماز پڑھنا چاہیں اس غسل سے پڑھ سکتے ہیں جس میں دائیں اور بائیں کو الگ الگ نہیں دھویا گیا, لیکن ہم مقلد آ گئے کوئی نماز اس کی پڑھنے جو آگاہ موتی نہ یا آگاہ بروجر کی یا آگاہ خمینی کا مقلد اس میں روکی نماز. ہم نے تو اپنے مرضی کے حساب سے غسل کر لی, عادت بھی اس کی پڑی ہوئی, پر گردن دھویا پورا جسم دھویا جا کے نماز پڑھ. آغائے پروجر کی اور آغائے خمینی کا مقلد تھا مرو ان کے نزدیک آپ کا غسل غلط ہے. دایا اور بایا کر کے دھونا غسل غلط ہے. آپ نماز پڑھ نہیں سکتے یہ نمازیں پڑھی سب باتیں دیکھیے بہت بظاہر چھوٹے چھوٹے مسئلے مگر یہ حرام اور گناہ کی منزل میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا اور یہی ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے حج والے میں. اور پھر حج کے مسائل الگ ہیں تو حج کو تو ابھی چھوڑیے. آج اگر 16 نومبر ہے تو 23 نومبر آئندہ ہوگا تو جائے تو حج کی تاریخیں تو ابھی بہت. یہ مسئلہ مجھے بتانا تاکہ جو لوگ اپنے مرحومین کے لیے حج کی تیاری کر رہے وہ آگاہ ہو. ہڑتال بتاتا ہوں لیکن ہڑتال اتنا کہتا تھا کہ شرائط ہونی چاہیے آگے بڑھ جاتا تھا. لوگ سمجھتے نہیں تھے شرائط کسی کہتے. پاکستان میں ذرا باتیں کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئیے بھائی. تو جو آدمی آج نماز کے لیے مقرر کر رہے ہیں میرا صحیح شخصیات کے مسئلے جانتا ہوں جو پیش آتے ہیں وضو اور غسل کی یہ باریکیاں جانتا ہوں اور پھر اپنے مستحق کے مسئلے جانتا ہوں مرنے والے کے مستحق کے مسئلے جانتا ہوں. مرنے والا اگر آگاہ پرگتی کو مقرر تو ان کے مسئلے جانتا ہوں اور ایسی نماز پڑھ کہ اپنے مرضی سے بھی صحیح بیٹھے اس کے مرضی سے بھی صحیح. یہ تو وہ آدمی ہے کہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اجرت کے لیے نماز. اب ایک مسئلہ کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ٹھیک ہے نہیں ہے دیدار یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا کہ کیا اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. آپ اس کو نماز نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ صحیح نماز پڑھ سکتا. ہاں چاہے خود آپ اس کا امتحان لیں یا چاہے مثلا آپ کہہ دیں کہ فلاں عالم بہت قابل بھروسہ وہ تمہاری طرف سے گارنٹی دے دیں کہ تم یہ ساری شرطوں پہ پورا اتر دیں. بہرحال جو خود اپنے آپ کو سامنے پیش کر رہا ہے کہ لاؤ میں حج کروں گا لاؤ میں نماز پڑھوں گا یہ وہ ہے جو نیکی کرنے جا رہا ہے اور گناہ کما رہا ہے. اور جو اپنے مرحوم کی طرف سے کسی کی نماز روزہ کرا رہا اس کے لیے بھی مسئلہ جب تک کہ پتا نہ ہو کہ سامنے والا ابھی شرائط سے پورا اتر رہا ہے اس کو مقرر نہیں کر سکتے. اب مقرر کر بھی لیا تو وہ بیکار ہے اس کو دوبارہ یا تو پھر بعد میں چیک کرنا پڑے گا اس آدمی کو یا دوبارہ یہ نمازیں پڑھوانا پڑے گا. نمازیں کوئی آسان عبادت نہیں ہے کہ آپ جس کا دل چاہے آپ نے نماز اس کو دے دی غلطی ہو رہی. اور حج میں تو پھر جو نماز کے سارے مسئلے وہ بھی آتے ہیں اور طباق کی شرطیں آتی ہیں. نماز بعض مستحدین تو کہتے ہیں کہ اپنی بھی قضا نماز اگر پڑھنا تو میرا صحیح وہ ساری غلطیاں جو اس وقت آپ ہیں ادا نماز اپنی بھی قضا پڑھنا ہے تو ساری غلطیاں ٹھیک کرنا پڑے. تو خلاصہ کہ بہت احتیاط سے آپ انتخاب کریں حج والے کا بھی نماز والے کا. ابھی میں صرف بات صحیح اور غلط کی کرتا ورنہ تو پھر اور مسئلے کہ پھر اگر مکان کو ایسا آدمی مل گیا جو ساری شرائط سے پورا اترتا ہوں اس میں بھی کیٹیگری یا عام آدمی سے آپ قضا نمازیں یا حج کروا رہے ہیں اس کا ثواب. اور اگر کسی طالب علم سے کروا رہے ہیں جو دینی طالب علم اور ثواب. اور اگر کسی عالم سے کروا رہے ہیں اور ثواب. جو عالم کی عبادت کا ثواب ہے وہ آپ کے مرحوم کو ملے لیکن خیر وہ تو واجبات کا مسئلہ نہیں وہ آپ کی مرضی. آپ 50,000 کا حج کرا دیں 50,000 کا ثواب لینا چاہیں وہ آپ کو ملے گا اگر کسی عام صحیح آدمی کو ملے صحیح. اور 50,000 کا خرچہ کر 50 کو 70 سے ملٹی پلائی کرے جتنا بھی بنے 3-3.5 لاکھ کا ثواب. ایک حج میں 70 حج کا ثواب دینا چاہیں اپنے مرحوم کے اپنے لیے نہیں مرحوم کو یہ ثواب دیں تو دینی طالب علم یا عالم سے کیٹیگری بڑھتی جاتی ہے. لیکن وہ تو پھر بھی جیسا میں نے آپ کی مرضی پر غلط آدمی کو تو مرضی بھی نہیں چلتی. اس لیے کہ نماز عبادت خدا خدا کی بارگاہ میں آپ کا نمائندہ جائے تو ایسی حالت میں جائے کہ جو اس بارگاہ کے لیے مناسب اپنا نمائندہ اپنا حافظ آدمی جو بھیجتا عام دفتروں میں بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے کاروباری اداروں میں. اس کو ہم اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں کاروباری ڈیلنگ سے وہ اتنا ہینڈسم اور اسمارٹ ہو اور اس قسم کا وہ جب نظر آئے ایسے قسم کا خوبصورت ایک اس کے اوپر اچھا تاثر ہو. چنانچہ شیروانی ٹوپی ہمارا قومی لباس ہے لیکن بزنس ڈیلنگ میں نہیں بھیجا جاتا. سوٹ بوٹ پہن کے ٹائی وائی لگا کے جاؤ کمپنی کے لیے تمہیں کام کرنا. ایک چھوٹے سے ادارے کے پاس ہم بھیجتے ہیں یا کسی سیلس مین کو بھیجتے ہیں اس میں کیا شرائط ہم خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نمائندہ بن کے جاتا ہے. دوسرے ملک میں سفیر بھیجا جاتا ہے. پاکستان کی بات چھوڑیے یہاں جس سے جان کھلانا اس کو سفیر بنا دیا جسے نوازنا اسے سفیر بنا دیا. لیکن ایک موضوع کہ کس شرائط کے ساتھ یہ نماز پڑھنے والا بھی آپ کی نمائندگی کر رہا ہے بارگاہ الہی میں آدمی خود بھی اس طرح پہنچنا ہے جیسے اچھا تم کو دیکھ رہا ہے اور اپنا نمائندہ بھی ایسا بنانا اور اسی لیے قصور یاد رکھے. اہل بیت جب نماز پڑھتے وہ اس حالت میں بھی مستقبل نماز پڑھتے کہ جس حالت میں ہم پر اور آپ پہ نمازوں کی شرطیں معاف ہو جاتی. اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں ان کے سامنے وہ تصور یہ کہ ہم بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں. اس وقت بھی جب ہمارے اور آپ کے لیے شریعت سے معاف کر دیں, تاکہ وہ آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا بیٹھ کے نماز پڑھنا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نماز پڑھنا, مگر اہل بیت کیا اس وقت بھی نماز شرطوں کے ساتھ پڑھی جائے گی جب ہم غلاموں کو معاف کریں. بس اگر کبھی خاندان اہل بیت نے جملہ آپ کو دے دیا کہ کسی معصوم یا معصومہ نے نماز کو مطلب بیت سے پڑھا, یہ نہ سمجھیے کہ ان کو وہ تکلیف اور اصلیت ہوگی جو ہمیں اور آپ کو ہوتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ سمجھیے گا کہ قیامت کے برابر کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ معصوم بیٹھ گئے, ورنہ معصوم کی حالت یہ ہے کہ پاؤں تکلیف نکالو. عام حالت میں احساس تکلیف ہے, نماز میں احساس درد ہے, تو پھر کیسی تکلیف ہو, کیسی مصیبت ہو کہ معصوم کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑ, جسے تیر کی تکلیف پتہ نہیں چلتی اس سے بھی زیادہ تکلیف. اور اس سے بھی غضب کا جملہ یہ ہوتا کہ اگر کتابوں میں لکھا ہو کہ واجب نماز بیٹھ کے پڑھنی, مجھے معصوم یا معصومہ کے لیے سنت نماز بیٹھ کے پڑھنا یہ قیامت سے کم تصور نہیں. چنانچہ زندان شام زینب کبریٰ کی جس نماز نے سید سجاد کو حیرت میں ڈالا, وہ بھی اما آپ بیٹھ کے نماز پڑھ, وہ واجب نماز نہیں وہ سنت نماز, مگر سنت نماز بھی بیٹھ کے پڑھی جائے اہل بیت کا اس کا تصور نہیں. وہ زینب جس نے اکبر کا لاشا, اکبر کی ننی سے قبر, عباس کے بازو, حسین کا قدا پر دھو کے لہجہ پر دیکھ کر شام میں غریبہ نمازیں کھڑے ہو کے ادا کی, جب زندان شام میں سنت نماز میں بھی بیٹھ گئی, میرے مولا سید سجاد کو یقین نہیں آ رہا وہ بھی اما آپ پر بیٹھ کے نماز پڑھ. تو شہزادی فاطمہ کی کیا کیفیت ہو کہ تاریخ میں یہ جملہ آ گئی کہ شہادت کی رات تک فاطمہ اتنا کمزور اور بیمار ہو چکی کہ سنت نہیں واجب نماز بستر سے بیٹھ کے انجام دے دی. واجب نماز قیامت سے کم یہ جملہ نہیں, واجب نمازیں اور اس رات کو مغرب اور عشاء کی نماز فاطمہ نے بستر سے بیٹھے بیٹھے انجام. تو سمجھ لیجیے کتنی بڑی مصیبت ہو کہ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں, الفاظ بھی ہیں تو خونی فاطمہ کے الفاظ, تب علیہ وصائب اللہ تب علیہ میں کرنا لیا دیا. بس اتنی ہی مصیبتیں ہوں تو شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھتی. شہزادی صدیقہ طاہرہ کلام میں غلط بیانی تو چھوڑیے, مبالغہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر اگر کہہ دیں میں نے اتنی پریشانیاں برداشت کی, اتنی مصیبتیں دن پہ پڑتی تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتے, لیکن اے ارباب اعظم آج صاحب کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں رہا, صرف ایک سوال کرنا ہے. شہزادی کے یہ سارے مسائل, شہزادی کی یہ ساری تقریب, شہزادی کی یہ ساری مصیبت, اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, وہ کون سی پہلی مصیبت تھی جس نے شہزادی کو کمزور کیا, جس نے شہزادی کو بیمار کیا؟ یہ جملہ زینب کبریٰ نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, بابا نے مجھے, بھائیوں کو, میری بہن ام کلثوم کو حکم دیا حجرے سے باہر چلے جائیں, حجرے کا دروازہ بند کیا. ایک مرتبہ میں قریب کھڑی تھی, میں نے بابا کے رونے کی آواز سنی, میرا بابا علی مرتضیٰ چیخ چیخ کے رو رہا ہے. جب تھوڑی دیر بعد حجرے کا دروازہ کھلا, ایک مرتبہ بابا نے کہا آؤ بچوں اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو. میرے بھائی تو دوڑ کے گئے لیکن میں نے بابا کا دامن تھام لیا. بابا اما کو حسن دیتے ہوئے آپ چیخ چیخ کے کیوں رو رہے تھے؟ نا بیٹی ادھر میں نے پانی ڈالنا چاہا, آج 75 یا 95 دن کے بعد بھی ادھر میں نے پانی ڈالنا چاہا, ادھر تیری ماں کی کمر پر کوڑے کی زخم کا نشان پایا. اے صاحبان ایمان, آپ کی شہزادی حسین کی مادر اکرامی, ہمارے امام زمانہ کی دادی زخمی کمر کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہے. وہ 75 یا 95 دن پہلے کا کوڑا فاطمہ کی کمر پہ اب تک رہا, اور مجھے یقین ہے یہ سن کے زینب نے ضرور سر پیٹا ہوگا, آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے, اور میرا دل کہتا ہے میرے مولا نے اس وقت پلٹ کے جملہ کہا ہوگا, زینب بیٹی تو جو غم کر رہی ہے وہ غم کر, مگر یاد رکھ اگر آج تیری ماں نے یہ کوڑا کھایا تو کل تیری کمر سے بھی کوڑے پڑیں گے. سارا رہے طوفان, سارا رہے جام, زینب کی کمر بھی کوڑوں سے اتنا زخمی ہوگی کہ جب پلٹ کے مدینے میں آئی, ایک مرتبہ قبر رسول پہ پہنچی, سارے مردوں کو باہر نکالا اور کہا اے میرے نانا آپ کے لیے دو تحفے لے کے آئی ہوں, ایک حسین کا کرتا قبر رسول سے رونے کی آواز آئی, اور ایک مرتبہ مڑی اپنی پشت نانا کے